الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی, پروگرام گھرانہ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج آپ کی خدمت میں میں ایک ایسا اخلاقی اور تربیتی موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جو نہ صرف آج ہی کے زمانے کی بلکہ دنیا کے تمام یعنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ کی ضرورت بنا رہا ہے, اور دنیا کے تمام عقلاء اسے قبول بھی کرتے ہیں اور اس پر زور بھی دیتے ہیں, اور دین اسلام جو کہ ایک فطری مذہب ہے اس نے بھی اسے اپنے اصولوں میں سے ایک اصل قرار دیا ہے اور ایمان کی نشانیوں میں سے اسے ایک اہم نشانی سمجھا ہے. ناظرین, وہ چیز امانت داری ہے. ناظرین, امانت داری اس صفت کا نام ہے کہ جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جس کے پاس یہ امانت رکھی جا رہی ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے امین بھی سمجھا جائے اور اس پر اعتماد اور یقین اور بھروسہ بھی کیا جائے, کیونکہ اصول اور اعتماد ہی امانت داری کی شناخت کے دو اہم رکن ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بھی اس صفت کی بے پناہ قدر کی ہے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب اور خیر و برکات معین کیے ہیں. ناظرین, یہ امانت داری وہ صفت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبوت کے لیے بھی اساسی رکن بنی, کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو لوگ نبوت کو ان کی قبول بھی نہیں کرتے تھے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے کہ میں پیغمبر اکرم امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں, اور پورے مدینے میں ان سے بہتر کوئی امانت داری کے مسئلے میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. ناظرین, اسی امانت داری کے موضوع پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ناظرین, ایک بار پھر گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین, جیسا کہ مقدمے سے آپ سمجھ گئے کہ ہماری گفتگو آج امانت داری کے موضوع پر ہوگی, تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ شمائلہ زینب صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شمائلہ زینب صاحبہ, پروگرام گھرانہ میں تشریف لے آئیں, اس کے لیے آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اپنی جانب سے, اپنے تمام ناظرین کی جانب سے.
جی, وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
محترمہ شمائلہ زینب صاحبہ, جیسے کہ ہم نے ناظرین کے سامنے بھی بیان کیا کہ ہماری گفتگو آج امانت داری کے موضوع پر ہوگی, تو میں سب سے پہلے یہیں پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ خود امانت کسے کہتے ہیں, امانت کی کیا معنی ہے, یا قرآن اور احادیث میں امانت کی کوئی خاص تعریف بیان کی گئی ہے یا نہیں, یا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا, تو انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. تو رہا آپ کا پہلا سوال, تو آپ کے اس سوال کا جواب آئمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث سے شروع کرتی ہوں. قول معصوم ہے, رأس الاسلام الامانہ, یعنی اسلام کا ریشہ, اسلام کی اساس, اسلام کی بنیاد امانت پر ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امانت یا امانت داری کس قدر مہم اور اہم اور مہم صفت ہے, ایک بہت ہی بڑی فضیلت والی خصلت سمجھ لیں آپ. تو یعنی اس قدر یہ صفت مہم ہے امانت داری کی کہ اس کے بارے میں خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. سورہ مومنون کو آپ تلاوت کرے دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنون میں جب مومنین کی صفات کو بیان کر رہا ہے خداوند متعال, تو یہاں پر خداوند متعال اس کی سورہ مومنون کی آٹھویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون, یعنی مومن وہی ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور امانتوں کو ادا کرتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت داری یا یہ امانت داری کا موضوع کس قدر مہم ہے, اور کہ خداوند متعال نے خود اس کے بارے میں ایک آیہ نازل کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو امانت اور عہد کا جو لفظ آیا ہے اس آیے میں, امانت اور عہد, یعنی یہ دونوں عہد کو امانت پر عطف کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ, یعنی امانت اور عہد جو ہے یعنی وعدے کی پابندی جو ہے, یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. کس طرح کہ جب انسان یعنی یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں, جیسے کیونکہ اگر پیمان شکنی کرتا ہے انسان تو کیا اس نے خیانت کی ہے, اور اگر اس نے امانت داری کی ہے اور کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھا ہے, اس کی حفاظت کی ہے ہر لحاظ سے, تو کیا ہے اس نے وعدے کی وفا کی ہے. تو یہاں پر اور یہ جو راؤن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی انسان یعنی اس کا جو مفہوم عکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر طریقے سے اس کے پاس جو وہ امانت رکھوائی گئی ہے اس کو اپنی جان سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرے, کیونکہ یہ امانت داری جو ہے وہ افراد اور امتوں کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ جب ایک انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ امین ہے اور بہت امانت دار ہے تو دوسرے لوگ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اعتماد کر سکتے ہیں, اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اپنی امانتیں بلا جھجک اس کے پاس جو ہے رکھوا سکتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے سے بھی زیادہ اپنے مال سے بھی زیادہ ان کی امانتوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے مقدمے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت زندگی پر مختصر آپ نے اشارہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب زمانہ جاہلیت دور جاہلیت تھا اور یعنی بالکل اسلام کی بو یا خوشبو لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی, تو لوگ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ اس قدر اعتماد کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے, حتیٰ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں اپنی امانتیں جو ہیں آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. کیوں کہ ان کو یہاں تک کہ ان کو امین کا لقب بھی ان لوگوں نے رسول خدا کو امین کا لقب بھی دیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المبید کو جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس وقت اپنی امانتیں جو لوگوں کی امانتیں ان کے پاس رکھوائی گئی تھیں ان کو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آئمہ معصومین اور یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام انجام دیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں, تو ہمیں بھی انہی کی طرح زندگی گزارنی ہوگی. اور واقعی یہ امانت داری ایک بہت ہی عظیم اور اہم خصلت ہے, اہم صفت ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو جو ہے اختیار کرنی چاہیے.
جی یعنی آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ امانت داری اور وعدے کی وفا یہ دونوں جو ہیں ایک معنی میں,
دونوں ایک ہی معنی میں ہیں,
کہ جس طرح اگر انسان اپنے وعدے کی وفا کرتا ہے تو گویا وہ جو ہے وہ امانت داری بھی کر رہا ہے, کیونکہ وعدے کو جو ہے
وفا کر رہا ہے. کیونکہ ظاہر جب آتا ہے کوئی شخص اس کے پاس آ کر اپنی امانت کو رکھواتا ہے تو ان کے درمیان ایک خانخواہ عہد و پیمان باندھا جاتا ہے کہ یعنی یہ میری امانت تم اپنے پاس رکھ لو, اتنے دنوں بعد اتنے مہینوں بعد میں آ کر تم سے لے لوں گا. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس نے بھی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری امانت رکھتا ہوں, تو پھر وہ کیا ہے کہ جب اس سے لینے آتا ہے تو اس کو اسی کی طرح جیسے اس نے امانت اس کے پاس رکھوائی تھی اس کو لوٹانی چاہیے. یعنی یہ جب اس نے اس طرح اس کو لوٹا دی تو کیا اس نے اپنے وعدے کی وفا کر دی.
محترمہ شمائلہ صاحبہ, جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ واقعی یہ امانت داری جو ہے ایک بہت بڑی صفت, عظیم صفت کا نام ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک اہم رکن ہے, اساسی جو رکن ہے آپ نے جیسا کہ اسلام کے اساسی ترین جو رکن ہے وہ یہ امانت داری ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اقسام بھی جو ہیں وہ روایات وغیرہ میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس امانت داری کے اقسام کو جو ہے وہ بیان فرمائیں.
تو جو کچھ ہمیں ملتا ہے امانت داری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امانت داری کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک امانت جو ہوتی ہے یعنی خود امانت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. وہ کس طرح؟ ایک امانت انسان کو خدا کی طرف سے ملتی ہے اور دوسری خود انسان جو ہے اپنی امانت کو ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہیں. ایک یہ امانت ہوگی, اور جو خدا کی طرف سے امانتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں یا پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو خاص ہوتی ہیں امانتیں اور دوسری جو ہیں وہ عام ہوتی ہیں. اور عام جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعضاء و جوارے اور انسان کا جو بدن ہے یہ انسان کے پاس خدا کی دی ہوئی امانت, ہر شخص کے پاس یہ چیز پائی جاتی ہے. اور خاص امانت خدا کی طرف سے جو انسان کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا کی بندگی کرتے ہیں, خدا کو مطلب اپنے کمال یعنی کمال حقیقی تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو خدا من متعال ان کو کرامات اور مکاشفات سے نوازتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اس شخص کے پاس یعنی یہ خدا کی طرف سے خاص امانتیں ہیں, اور یہ یعنی جب خداوند متعالیٰ اس شخص کو عنایت کرتا ہے تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھے, کیونکہ یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی خاص امانت ہے. اگر تو عمومیت میں آتی تو ہر کسی کو خداوند متعالیٰ دے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے بڑی محنت اور جدوجہد اور خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے خداوند متعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے میں جو ہے یہ چیزیں عنایت کی ہوتی ہیں. تو اس کو یہاں پر جو ہے ان کو اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے اپنے پاس ان مکاشفات یا ان کرامات جو ہوتی ہیں. ہاں بوقت ضرورت اگر کہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کچھ ہے تو اس وقت وہ کنایتاً بیان کر سکتا ہے. اور رہی بات ان امانت جو ہے وہ انسانوں کی, انسانوں کے پاس کس طرح ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں یا اس دور میں جو ہم لوگ اس امانت سے یا امانت داری سے جو تصور ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یا جو لوگ اس سے برداشت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی اپنے مال کو, اپنے کسی چیز کو, اپنے کسی راز کو جو ہے کسی کے پاس جا کے امانت رکھوا دینا. آج کل جو امانت داری سے جو تصور لیا جاتا ہے وہ یہی ہے, لیکن یعنی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہاں پر جس کے پاس رکھوائی جا رہی ہے یہ امانت, اس شخص کو بھی واقعی امانت دار ہونا چاہیے, کیونکہ اس پر سب نے بھروسہ کیا ہے اور آ کر اپنی امانت جو ہے اس کے پاس رکھوائی ہے. تو یہاں پر اس کو چاہیے کہ ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے اس امانت کا خیال رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے پاس اپنی امانت لے کر آیا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ جب اس سے امانت کو وصول کر رہا ہے تو کوئی چیز وغیرہ بھی لکھوا کر رکھ لے, یا کیونکہ کل جب اس کو وہ امانت لوٹانی ہے کچھ لکھ کر اس کو دے دے, کچھ اپنے پاس کچھ رکھ لے. کیونکہ جب کل اس کو یہ امانت اس نے لوٹانی ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ آیا یہ شخص وہی ہے جس کی امانت میرے پاس تھی, یا وہ شخص جو لینے آ رہا ہے اس نے جو کچھ دیے تھی, یعنی مطلب اتنی چیزیں اس نے دی تھی وہ پوری ہیں بھی کم ہیں, کس طرح یہ سب کچھ جو ہے آپس میں معاہدہ ہو جانا چاہیے, تاکہ اگر بالفرض وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جو امانت لے کر آیا ہے, اب جس شخص کے پاس یہ امانت رکھی ہے اب اس نے اس امانت کو اس کے وارثوں تک تو پہنچانا ہی ہے, لیکن اس کے پاس ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تاکہ اس کی امانت کو جس طرح اس نے دی تھی اس کے وارثوں تک پہنچا دے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آریتن ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دو, یہ بک مجھے ضرورت ہے, یا مثلاً کسی کے گھر ہاں جی مہمان آ جاتے ہیں, کوئی ہمسائے سے کوئی چیز لے لیتے ہیں, آریتن ہم لیتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دو. تو یہ اس کو بھی امانت کے معنی میں ہی لیا گیا ہے, کیونکہ انسان جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو جس طرح اس نے لی ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ اسی طرح اس کو واپس جو ہے وہ لوٹائے, تاکہ جو ہے کل آئندہ بھی اگر وہ اس سے کوئی چیز مانگے یا کس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنی چیز جو ہے دے سکیں.
جی محترمہ شمائلہ صاحبہ, جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ امانت کے جو یہ مختلف اقسام بیان کیے کہ انسان جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز اگر لیتا ہے تو وہ امانت ہے, یا کسی کے پاس کوئی قرض رکھواتا ہے یا کوئی چیز رکھواتا ہے تو یہ امانت کہلاتی ہے.
جی بالکل.
تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ امانت داری فقط انسان کے درمیان رد و بدل کا نام ہے نہیں, یا یہ نہیں اس کے مختلف جو ہے وہ پہلو بیان کیے گئے ہیں, یا فقط انسانوں کے درمیان رابطے کا نام ہے یا نہیں, اس کو جو ہے اور دوسرے درمیان ان دوسروں کے درمیان بھی رابطوں کو جو ہے وہ امانت داری کہا جاتا ہے؟
جی بالکل, بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیے امانت جو ہے کبھی تو انسان کی, یعنی خدا جو ہے انسان کو امانت کچھ چیزیں امانت میں دیتا ہے, کبھی یعنی خدا اور انسان کے درمیان یہ رابطہ ہوتا ہے, کبھی خود انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, اور کبھی جو ہے انسان کا فردی, یعنی کبھی انسان اپنی فردی زندگی میں, یعنی فردی زندگی میں اس کا رابطہ ہوتا ہے اس امانت کے ساتھ, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گروہی اور دست جمعی ہوتا ہے,
یعنی کہا جائے کہ خود اپنے سے رابطہ اور کبھی معاشرے کے,
جی معاشرے کے ساتھ جو ہے اس کے امانت کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. کس طرح دیکھیں کہ اور اگر ہمیں کوئی چیز امانت دی گئی ہے تو اگر گروہی صورت میں ہے تو ہمیں اس کو بھی جو ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اب دیکھیں جس طرح اور یہ جو فردی صورت میں ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے مال کو کسی کے پاس رکھوا دیتا ہے, یا اپنی کسی بھی چیز کو کسی کے پاس جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھوا دیتا ہے, تو اس کو چاہیے پھر وہ اس کی حفاظت کرے. لیکن اس کے بارے میں خداوند متعال جو ہے قرآن مجید میں سورہ نساء آیہ نمبر 58 میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ یعنی بے شک خداوند متعال اس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جو تمہارے پاس امانتے ہیں ان کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو. تو اگر اس آیت کے شان نزول کی طرف دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں تشریف لائے تو چاہتے تھے کہ کعبے کو بتوں سے پاک کر دیں، اور اس وقت جو ہے کعبے کی جو چابی تھی وہ عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی، اس کو بلایا گیا، اس سے چابی لی گئی، اور یعنی رسول خدا نے جو کام کرنا چاہا وہ انجام دیا. اس کے بعد جب چابی کو واپس کرنا چاہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب آپ یہ چابی کا عہدہ جو ہے آپ میرے حوالے کر دیں، میں اس چابی کو جو ہے یعنی اب میں اس کا یعنی چابی کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور یہ منصب آپ مجھے دے دیں. تو وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند متعال حکم دے رہا ہے کہ تم جو امانتیں ہیں ان کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی جو ہے اس شخص عثمان ابن طلحہ سے لی تھی، تو رسول خدا نے اسی کو دوبارہ وہ واپس لوٹا دی، اور اگرچہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر رسول خدا اپنے عمل سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح تم لوگ جو ہے اگر تمہیں امانتیں سونپی جا رہی ہیں تو تم کس طرح ان کو جو ہے ان کو واپس لوٹاؤ، اور یا ان کا حق جو ہے وہ کس طرح تم ادا کرو. تو اگر ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو روایات میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم جو ہے ہر لحاظ سے امانتوں کا خیال رکھیں، اور اگر ہمیں امانت داری کا عہدہ سونپا گیا ہے تو اس سے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے انجام دیں. اب بعضی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم حدیث کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تنظروا الى کثرت صلاتهم وصومهم وکثرت الحج والمعروف، انظروا الى صدق الحدیث واداء الامانہ. کہ تم لوگوں کو یعنی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلان شخص کی یعنی اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج یا اس کی راتوں کو جاگنا، یہ سب کچھ ان کو مت دیکھو. تم لوگ دیکھو کہ آیا وہ اپنے قول میں سچا ہے، اپنے وعدے کی وفاداری کرتا ہے، آیا وہ امانتوں کو ادا کرنے والا شخص ہے. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امانت داری یا امانت جو ہے وہ کس قدر مہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے، قرآن کی آیات میں ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ دقت نظر کرنی چاہیے.
اگر انسان کو پہچاننا ہے تو اس کی عبادتوں کو صرف نہ
دیکھو، عبادتوں کو صرف نہ دیکھو،
وہ جو ہے امانت کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے اہل تک اسے پہنچاتا ہے.
کیونکہ جس طرح وعدے کی پہلے یہ آیت میں بتایا کہ اگر انسان اپنے وعدے کی وفا کرے اور اپنی امانتوں کو ادا کرے تو وہی حقیقی مسلمان، حقیقی مومن وہی ہے.
جی بہت بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھیں گے. ناظرین، ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. الله
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو خوش آمدید اور خیر مقدم کہتے ہیں. ہماری گفتگو امانت داری کے موضوع پر چل رہی تھی. یہاں پر میں آپ کے خدمت میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا خوبصورت کلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل ایمان امانت داری ہے اور بدترین اخلاق خیانت ہے. تو ناظرین آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان سے مزید ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ شمائلہ زینا صاحبہ، آپ ابھی ہمارے ناظرین کے سامنے امانت داری کے مختلف پہلوؤں کی جانب اشارہ کر رہی تھی. اس سے پہلے والے سوال میں آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ امانت، یہ جو خدا بند متعال نے ہمیں یہ اعضاء و جواہرے دیے ہیں، یہ خدا بند متعال کی طرف سے ایک امانت ہے. جبکہ ہم خود دنیا میں اگر دیکھیں تو اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تمام اعضاء و جوارے جو ہیں ہمارے خود اپنے چیزیں ہیں، کیونکہ امانت داری میں یہ کہ کوئی چیز آپ کو دی جائے جبکہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو کیا یہ تصور ان کا صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ امانت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی چیز ہے؟ تو میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ ان کا تصور صحیح ہے یا نہیں، واقع یہ چیزیں جو ہیں وہ خدا کی امانت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے؟
جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے، یہ جو اعضاء بدن ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، اگر چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، یہ کیا ہے کہ خداوند متعال کی امانت ہے. خود ہر انسان جو ہے وہ خود خداوند متعال کی امانت ہے. ہمارے پاس اپنے سے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خود کچھ بھی بالکل بھی نہیں ہے. جو کچھ دیا ہوا ہے سب کچھ خداوند متعال کا دیا ہوا ہے، اور اس کی نعمتیں ہیں سب کچھ اسی کی امانت ہے، کل ہمیں انہیں کا حساب دینا ہوگا. اور رہی بات یہ اعضاء و جوارے کی، تو دیکھیے جس طرح خداوند متعال خود پاک اور پاکیزہ ہے، تو جب اس نے انسان کو اس قابل سمجھا کہ انسان جو ہے یعنی امانت کا اس کو اہل سمجھا، تو خداوند متعال نے انسان کو یہ امانتیں دیں، آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، یعنی کہ انسان جو ہے ان کے ساتھ جو ہے خدا کی جو ہے وہ بندگی کر سکے، خدا کو پہچان سکے.
جس طرح سے ہم ہر ایک کے امانت اس کے حوالے نہیں کرتے ہیں بلکہ پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا واقعا یہ اس امانت کا اہل ہے یا نہیں، یا واقعا امانت کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے نہیں، اس وقت تک ہم کسی کو جو ہے وہ امانت نہیں دیتے ہیں.
جی بالکل. اور جس طرح وہ خود پاک اور پاکیزہ ہے اور اس کی دی ہوئی امانتیں بھی پاک اور پاکیزہ ہم تک پہنچی ہیں، تو کل اس نے ہم سے اسی طرح یہ امانتیں واپس لینی ہیں. تو یہاں پر ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہمارا وظیفہ ان چیزوں کے مقابلے میں کیا ہے، خدا کی ان دی ہوئی امانتوں کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ اس وقت کیا ہے، ہماری تکلیف کیا ہے، ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے. دیکھیے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ اسراء آیہ نمبر 36 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. کہ یعنی یہ جو میں نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے، ان ہر ایک ان میں سے جو ہے کل ان کے بارے میں، انہیں سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اگر آج ہم اپنی اس زندگی میں ان آنکھوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، جس چیز کو خدا نے دیکھنے کا حکم دیا اس کو دیکھیں گے، جس سے منع کیا اس سے روکیں گے، یا اگر خدا نے کسی چیز کو سننے کا حکم دیا ہے کہ ہم یعنی جو چیزیں حلال ہیں سننے کے لیے ان کو سنا جائے، جو حرام ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، اور اگر ہم نے اسی طرح کیا، تو کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی خداوند متعال کی کل جو امانتیں خدا کو لوٹانی ہے، خداوند متعال جب ان سے سوال کرے گا تو یہ بھی ہمارے حق میں ہی جواب دیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں صحیح استعمال کیا. اب دیکھیے رہی بات یہ دل کی بات، اب دل کے بارے میں دیکھیں کان اور دل دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ کان سنتا ہے دل وہی قبول کر لیتا ہے. اور دل کے بارے میں حدیث معصوم ہے کہ القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یعنی جو قلب ہے، یہ جو دل ہے انسان کا، یہ خدا کا گھر ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، لیکن یہ جو تعبیر کی گئی ہے، یہ جو تشبیہ کی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں خدا کو ہونا چاہیے. یعنی القلب و حرم اللہ، ایک قلب جو یہ قلب جو ہے یہ خداوند متعال کا گھر ہے، اس کے اندر تم کسی غیر خدا کو راہ نہ دو، کیونکہ یہ خدا کا حرم ہے. تو یہاں پر انسان جو ہے، دیکھیے جب ایک انسان جو ہے خداوند متعال اس کو بناتا ہے، یعنی اگر وہ بچہ ہے پھر بچے سے پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہاں پر انسان اگر اپنے دل کو خدا کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں یا جو کچھ اصول زندگی ہیں یا جو اس دین اسلام نے جو کچھ بتایا ہے، انہیں پر اپنے دل کو اس کی طرف رغبت دلائے گا، تو کیا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے انجام دی. اگر نہیں تو کبھی کبھی جو کہتے ہیں کہ جو شخص عقل مند ہوگا یا جو مومن ہوگا اور متقی پرہیزگار ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے دل میں غلط خیالات کو نہیں لائے گا. کیوں؟ اس نے اس حدیث پر عمل کی ہوگی کہ قلب جو ہے وہ حرم خدا ہے اور اس میں کسی غیر کو راستہ نہیں دینا. یہ ایک مثال لے لیجئے، جو بھی عقل مند انسان ہوگا، اگر وہ اپنے یعنی جتنی بھی جم پونجی ہوگی اس کی، وہ اس کو لگا کر اپنے لیے ایک بہت ہی بہترین سا گھر بناتا ہے. اب جب وہ گھر بنا لیتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ اس میں آرام سکون سے زندگی کرے، لیکن لیکن وہ کبھی بھی اس میں یعنی اس کو آگ نہیں لگائے گا, اس گھر کو اس کو خراب نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑی محنت سے اس گھر کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے. اس طرح انسان کا دل بھی جو ہے, جب کہا گیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ حرم اللہ ہے اور خدا یعنی خود دل انسان کا خدا کی امانت ہے, تو اس میں انسان کو کسی غیر کی محبت کو یا کسی دوسری چیزوں کو جو خدا کے شریک ہوں ان کی محبت کو اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ یہ حرم خدا ہے. اور دوسرا رہی زبان کی بات, تو زبان دیکھنے میں تو بہت ہی محض ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن یہ کام ایسے سے کر دیتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نیستی اور نابودی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن اگر اس کو کنٹرول میں کیا جائے تو بہت ہی انسان جو ہے کمالات تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. جس سے کیونکہ دیکھیں اس زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, تہمت بھی لگاتا ہے. محض ایک چھوٹی سا گوشت کا ٹکڑا ہے, لیکن اس سے اتنے بڑے بڑے کام انجام ہو جاتے ہیں. بعد میں انسان کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. اس طرح امام علی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اس زبان کے بارے میں کہ لسان المومن ورا قلبہ, ان مومن کی جو زبان ہے اس کے دل کے پیچھے ہے, وقلب المنافق وراء لسانہ, اور منافق کا جو دل ہے اس کے زبان کے پیچھے ہے. یعنی جو عقل مند انسان ہوتا ہے یا جو مومن انسان ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, یا جیسے ضرب المثل بھی ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. اسی انسان جو مومن ہوتا ہے, جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے, وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے بھائی میں نے کیا کہہ دیا. تو اسی طرح امام سجاد علیہ السلام بھی زبان کے بارے میں رسالۃ الحقوق میں امام فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے اس کو گرچہ یہ یعنی ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, لیکن اس سے انسان جو ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو قرآن کی تلاوت کرے, جھوٹ نہ بولے, سچ بولے اور دوسروں کا خیال رکھے, یہ سب کو یہ چیزیں اگر اس میں آ جائیں تو کیا ہے انسان کو اچھائی کی طرف لے جا سکتی ہے. اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو پھر کیا ہے کہ ہم نے امانت میں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو خیانت کی ہے, اور کل ہم جب خدا کے سامنے خدا کے حضور میں جائیں گے تو یہ زبان جو ہے ہمارے خلاف گواہی دی تھی کہ میرا قصور نہیں ہے, اس شخص کا قصور ہے, اس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ تم جو ہے جھوٹ بولو, تم جو ہے کسی پر تہمت لگاؤ, تم کسی کی غیبت کرو. اگر انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جو ہے وہ جڑ ہے, یا اگر آپ ساری جتنی بھی برائیاں ان سب کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہو تو کیا ہے کہ جب اس کا تالا اس جھوٹ سے کھلے گا تو جتنی بھی برائیاں وہ انسان انجام دے گا. اس لیے انسان جو ہے اپنے دل و دماغ, اپنی آنکھوں کو, اپنے کان کو, اپنے اعضاء و جوارح جو ہے وہ ظاہری جو ہے یا جو بات نہیں ہے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خداوند متعال کی امانت ہے اور کل ان کے بارے میں ہم سے سوال ہو جائے گا.
یعنی یہ تمام اعضاء و جوارح جو ہے یہ ہمارے اپنے نہیں ہے, کیونکہ خدا نے
ہمیں خدا کی دی ہوئی امانت ہے. یہ بالکل اسی طرح مثال لے لیجئے جس طرح بالفرض میں آپ کے پاس یہ بک جو ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھواتی ہوں, اسی طرح یہ اعضاء و جوارح بھی ہمارے پاس امانت ہے. کل جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے کل یہ لے لوں گی. اگرچہ خدا کو ہمارے اعضاء و جوارح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یعنی اس کی طرف سے دی ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں کہ ہم نے اس کو لوٹانی ہے. اور ان سب امانتوں سے خود سوال کیا جائے گا کہ اس شخص نے تمہیں کس طرح استعمال کیا ہے, آیا اس کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے.
جی محترمہ شمائلہ زینب صاحبہ, ابھی آپ نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ جو ہے یہ تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ خدا کی عطا کی ہوئی امانت ہے, تو میں یہاں پر اب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اعضاء و جوارح کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک بہترین جو ہے وہ عمر عطا کی, ایک لمبی عمر عطا کی ہے, جوانی دی ہے, تو کیا یہ عمر یہ جوانی بھی جو ہے وہ خدا کی امانت ہے؟ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اعضاء و جوارح امانت ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور جیسے پاک اور پاکیزہ یہ اعضاء و جوارح خدا نے ہمیں دیے ہیں اسی طرح ہمیں پاک اور پاکیزہ جو ہے اسے خدا کو لوٹانا ہے. لیکن یہ عمر جو خدا نے ہمیں دی ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, یا جوانی جو دی ہے, کیا یہ بھی خدا کی امانت ہے کہ ہمیں اس کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟
بالکل, دیکھیے انسان کی زندگی اور اس کی جوانی یہ بہت ہی عظیم سرمایہ ہے.
جی
لیکن ہم لوگ اس سرمایہ کو رائیگان ہدر دے دیتے ہیں. اگر عام معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگ جو ہے اپنے جوانوں کو, جب یہ سب کچھ پلٹتا ہے انسان کی والدین کی تربیت پر کہ وہ اپنے جوانوں کی کس طرح کی تربیت کرتے ہیں, लेकिन आजकल जो माशरे में देखा जा रहा है, जवानों से पूछा जाए तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम लोग रोजे क्यों नहीं रखते, या नेक काम क्यों नहीं करते, बुरे कामों की तरफ क्यों जा रहे हो?
मतलब सर, यहाँ पर फोन पर एक कोई कॉलर है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, उनका सवाल सुन के फिर आप अपनी गुफ्तगू कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम घराना में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आपका नाम?
मैं भी आपको शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अनिस फातिमा है।
जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए, खुसूसन आज के मौजू के लिए, कि जो वाकन घराने के लिए एक बहुत बाबरकत और पुरबरकत प्रोग्राम है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिस फातिमा साहिबा। आपका सवाल?
जी, मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चे भी अमानत, बच्चों को भी अमानत कहा जा सकता है?
जी।
अगर हाँ तो खुदा की इस दी हुई अमानत को हम किस तरह खयानत से बचा सकते हैं?
जी, बहुत बहुत शुक्रिया कनीज फातिमा साहिबा। इंशाल्लाह हमारे मेहमान आपका भी जवाब देंगे।
आपका भी शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहतरमा शुमारा साहिबा, इन्होंने सवाल किया कि क्या बच्चे भी जो हैं वो खुदा की अमानत हैं? हम कहते हैं अक्सर ना, ये बच्चे जो हैं वो अमानत हैं हमारे पास, तो आया वाकई ये खुदा की अमानत है? और अगर अमानत है तो हमें किस तरह से इस अमानत का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है कल हमें खुदा के सामने जो है वो शर्मिंदा ना होना पड़े और हमें खयानत का लकब जो है इस मामले में ना मिले? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया उन्होंने। तो आजकल हमारे माशरे में भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग जो है समझते हैं कि शायद बच्चे इसी तरह ही हैं, बस पैदा हो गए, बड़े हो जाएंगे, शादियां कर दी, अपनी जिंदगियों में चले जाएंगे, ये सब कुछ ये भी ठीक है, लेकिन ये भी साथ साथ सोचें कि खुदावंद मुताल की ये बहुत बड़ी नेमत है और खुदा ने अमानत के तौर पर हमें दिए हैं, क्योंकि बाज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये अमानते नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो इनकी कदर नहीं कर रहे, और जिनके पास नहीं है वो इनकी कदर करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन ये भी एक इम्तिहान इलाही है। और रही बात अमानत की, तो वाकई ये खुदा मन वताल की एक बहुत बड़ी और अजीम अमानत है। यहाँ पर वालिदैन को, यानी वालिदैन को मसऊल करार दिया गया है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए, क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो उसका दिल बहुत नर्म होता है, और जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, नौजवान होता है, तो आप जो चीज़ उसको कहेंगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल बिल्कुल नरम है और खाली है, आप जिस तरह भी उसको ढालना चाहेंगी वो ढल जाएगा, बिल्कुल एक नरम और गर्म लोहे की तरह, आप समझे कि जब इसको पिघलाया जाता है तो क्या है कि आप जिस तरफ भी उसको ढालना चाहेंगी वो ढल जाएगा, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उस वक्त वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चे भी इसी तरह हैं कि बच्चे जब माँ बाप अपने माँ बाप को आइडियल समझते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं कि वो किस तरह इनकी तरबियत कर रहे हैं या किस तरह आया इनका ख्याल रखते हैं, नहीं, क्योंकि बच्चे माँ बाप को चाहिए कि बिल्कुल, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की हद तक नीचे तक, यानी जिस तरह बच्चे सोचते हैं ना, इस कदर वो भी अपनी सोच को नीचे लेकर आएं और इस उनके बराबर में आकर सोचें और उनको समझने की कोशिश करें, और इस वक्त उनकी वो सही तरबियत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज वालिदैन अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे तो कल वो जो है अपने माशरे के लिए भी खराब कार्यां करेंगे और नुकसानदेह हो सकते हैं, और कल जब कयामत के दिन खुदा के सामने लाया जाएगा तो बच्चे खुद बोल कर कह सकते हैं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, जो चीज़ें हमें वालिदैन की तरफ से बतानी चाहिए थी वालिदैन ने हमें नहीं बताई, और अगर आज हमने ये गलत काम किया है और इसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए तो इसकी सज़ा के मुस्तहिक वालिदैन भी हैं। देखिए अगर आज वालिदैन, अगर बिलफर्ज एक बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल या कोई कॉपी उठा कर ले आता है, तो यहाँ पर माँ को चाहिए कि उस बच्चे को समझाए, प्यार मोहब्बत से समझाए कि ये जो काम तुमने किया है ये काम अच्छा नहीं है, अगर ज़रूरत हो, ज़रूरत महसूस हो तो उसको डांट टपट कर भी वो कह सकती है कि ये काम सही नहीं है। इसी तरह एक वाकया भी है कि एक खातून थी कि उसने अपने यानी बच्चा स्कूल से कोई चीज़ है।
साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू अभी जारी रहेगी, एक छोटे से वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
Thank you. تقف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها
کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو امانت داری کے موضوع پر چلی تھی, آئیے اپنے مہمان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ شمیلہ زینب صاحبہ, آپ بیان فرمائی تھی کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے تاکہ یہ امانت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اسے صحیح طریقے سے خدا کی خدمت میں جو ہے ہم پیش کر سکتے ہیں.
جی بالکل, تو میں واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک بچہ اسکول سے کوئی چیز چوری کر کے لے آتا ہے تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے کہ ہاں تم یہ لے کر آئے ہو, پھر آہستہ آہستہ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا رہا, یہاں تک کہ پھر یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, اس لیے کوئی رسپانس نہیں دیا, الٹا اس کو خوشی کا اظہار کیا اور جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اس نے بہت ہی اچھا کام کیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا بڑا جو ہے وہ چور اور ڈاکو بن گیا کہ اس کے مثال کوئی بھی نہیں تھا, اس قدر وہ یعنی بڑا بن گیا کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اتنی اس قدر حوصلہ افزائی کی. اور ایک دفعہ جب بالکل پولیس والے بھی سب اس سے تنگ آ چکے تھے اور اس کو چاہتے تھے کہ جو ہے پھانسی دی جائے, تو اس نے کہا کہ اپنی ماں سے آخری بار مل لو, سب اس طرح پریشان یہ سب کھڑے تھے, تو وہ آتا ہے سب کے سامنے اپنی ماں کے, لوگوں نے سمجھے شاید اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنے لگا ہے بھائی حلال کرو یا اس طرح مجھے معاف کر دو, اس نے کیا کیا کہ اپنے دانتوں سے اپنی ماں کے کان پہ یعنی زور سے بائٹ لی اور بالکل کھینچ دیا نا, تو لوگ بالکل حیران ہو گئے کہ کس قدر یہ ظالم اور فجی شخص ہے, کس نے اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا. تو وہاں پر وہ شخص کہتے ہیں کہ تم لوگ تعجب نہیں کرو کیونکہ آج اگر میں اس مقام پر پہنچاؤں تو میری ماں کا قصور ہے, جب اگر وہ مجھے بچپن سے اس چیز سے روکتی تو میں کبھی آج اس جو ہے اس چیز یا اس مقام پر نہ پہنچتا کہ مجھے پھانسی دی جائے اور میں اس قدر بڑا چور یا ڈاکو بن جاؤں. تو یہاں پر کیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ, اور اس طرح امام علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز سے جو ہے بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, یعنی ہر چیز سے بڑھ کر جو جس چیز پر انسان کو توجہ دینی چاہیے وہ بچوں کی تربیت پر ہے, کیونکہ یہ بچے ہیں قوم کا سرمایہ ہے. اگر آج ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو کل جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہترین اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج کل جو دشمنان اسلام ہے وہ آج کل ان نوجوانوں پر اور جو ہے بچوں پر بہت کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو رائے اسلام سے ہٹایا جائے. لیکن اگر والدین کی گھر کی اس کی تربیت اس کو اچھی تربیت ملی ہو والدین کی طرف سے تو وہ بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے معاشرے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس قدر جس قدر وہ جد جہد اور کوشش کریں گی ان کی تربیت میں اس قدر ان کے گھر کا ماحول پرسکون اور پر آرامش ہوگا, یعنی اس میں ان کو ذہنی اور روانی جو ہے وہ سکون ملے گا, جب بالخصوص ماں جو ہوتی ہے کیونکہ ماں بیشتر جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے ماں کا. تو اسی طرح کیونکہ جب وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی تو وہ اس کے لیے یعنی یوں سمجھیں کہ جب اس کی بہترین تربیت کرے گی تو وہ ان سے نور لے سکتی ہے, یعنی اس کی آنکھوں کا وہ نور بنیں گے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, جس طرح خدا متعال قرآن مجید میں اسی نقطے کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین انداز میں خدا متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان آیہ نمبر 74 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ پروردگارا یعنی مجھے ایسی اولاد دے یا ایسا شوہر دے جو یعنی مجھے میری زندگی ایسی ہو، پرسکون ہو، پرآرامش ہو، اور مجھے ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کے لیے باعث ٹھنڈک ہو، باعث روشنی ہو. جس طرح امام خمینی نے بھی کہا کہ اگر آپ لوگ بہترین اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرو گے، ان کی تربیت میں جس قدر آپ لوگ جدوجہد کریں، کوشش کریں گے، تو کیا آپ لوگ اگر وہ دیکھیں گے، کیونکہ عموماً بھی دیکھنے میں بھی آتا ہے معاشرے میں بھی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک والدین نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، آج وہ اگر بہترین مقام پر پہنچے جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور وہ آج ایک بہت ہی بہترین مقام پر ہے. تو اس لیے ہر ماں کا یہ فرض ہے، ہر والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی بہت ہی اچھی تربیت کریں، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی تربیت میں ان کا جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں، زیادہ دھیان دیں، کیونکہ کل انہوں نے معاشرے میں بہت زیادہ کام انجام دینے ہیں. اگر آج وہ ان کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گی تو کل خود ان کے لیے وہ نقصان دہ ہوں گی اور آئندہ والی زندگی میں بھی نقصان دہ ہوں گے، اور جب خدا کے سامنے وہ جائیں گے تو کیا ہے کہ وہاں پر بھی ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے تمہاری دی ہوئی امانت کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی. اور یہاں تربیت کی بات جو ہے، تو یہاں پر ایک تو والدین کو جو سب سے اہم جو حق ہے وہ والدین کہہ کے بچے کی تربیت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو استاد پر بھی فرض ہے کہ وہ بچے کی صحیح تربیت کرے، اگر اس کا اس کا ہوم ورک چیک کرے یا اس کے ہر لحاظ سے اس کو بچے کو گائیڈ کرے. کیوں؟ ہاں جی بالکل، اس کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے. اور کیونکہ بچہ جو ہے وہ جلدی دوسروں سے جو ہے وہ الگو پذیری کرتا ہے، دوسروں سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی سے قبول کر لیتے، اس لیے ایسی ایسی چیزیں اس کے سامنے ہونی چاہیے. اگر گھر میں ماں باپ خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور بچے سے کہیں کہ بھائی تم باہر جا کے کسی سے لڑنا نہیں، یا بہن بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ سب کچھ تو بچے پر جو ہے وہ برا اثر پڑتا ہے. اس لیے بچوں کے سامنے وہ کام کیے جائیں جو ان کو آرام سے وہ قبول بھی کر لیں اور کل ان کے لیے وہ نقصان دہ نہ ہو.
جی محترمہ شمیرہ زینب صاحبہ، بس دو منٹ رہ گیا ہے، تو میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا عمر کے بارے میں کہ آیا واقعی یہ عمر بھی جو ہے یہ انسان کے لیے جو ہے وہ خدا کی امانت ہے، اس پر آپ دو تین منٹ میں جو ہے ہمارے
پہلے بھی آپ سے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ انسان کی جو عمر ہے، اس کی جو جوانی ہے، وہ بہت ہی اس کے پاس ایک عظیم، یوں سمجھے ایک عظیم سرمایہ ہے، اور یہ ایک سکے کی مانند ہے. دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پاس کوئی سکہ ہوتا ہے، پیسوں کا جو سکہ ہوتا ہے، اس کو ہم جب جس طرح مرضی چاہے ہم خرچ کر سکتے ہیں، جو چیز مرضی چاہے ہم خرید سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صرف ایک بار خرچ کر سکتے ہیں. اور زندگی اور انسان کی جوانی بھی اسی سکے کی مانند ہے کہ وہ اس کو صرف ایک بار ہی خرچ کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے خرچ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ اس کو برے طریقے سے. لیکن اکثر دیکھنے میں جو آتا ہے، اگر کسی نوجوان سے یا جوان سے کہا جائے نماز وغیرہ پڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر معاشرے میں یہی سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا، ہم روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے. اکثر لوگ جو ہے یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ابھی جو جوانی ہے وہ بس عیش و عشرت کا نام ہے اور اب ہم نے اسی طرح اس کو گزارنا ہے. نہیں، حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر آج ہم بالفرض نماز کا ٹائم ہے اور کسی جوان سے کہا کہ تم نماز پڑھو، وہ کہے کہ میں آج نماز ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بڑھاپے میں پڑھوں گا، تو کل قیامت کے دن جب خداوند متعال حساب کتاب کا ٹائم ہوگا تو خداوند متعال بھی اس سے کہے گا کہ ابھی تم جاؤ، جب بوڑھوں کی باری آئے گی تب تم آ جانا، ابھی تو صرف جوانوں کی باری ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی جوانی پر جو ہے ہمارے نوجوانوں اور جوانوں کو چاہیے کہ اپنی اس عظیم سرمایہ کو، اپنی اس عظیم سرمایہ کی قدر کریں اور اس کا خیال رکھیں.
اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جوانی جو ہے اور یہ عمر جو ہے وہ سکے کی مانند ہے، اور کہ جسے ایک بار صرف عمر میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اسے بہترین انداز میں خرچ کر سکے تاکہ اسے کوئی نقصان یا ضرر یا کوئی گھاٹا نہ پہنچے، بلکہ اسے نفع اور سود حاصل ہو.
اور کل اس جوانی کے بارے میں اور اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس طرح تم لوگوں نے
اسے خرچ کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ محترمہ شمالہ صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ سے یہیں پر ہم اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. امام صادق علیہ السلام کے اس چھوٹے سے کلام سے آپ کی خدمت سے میں خدا حافظی کرتی ہوں کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امانت داری سب سے بڑی دولت ہے. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.